बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔ پروگرام کے بعد پروگرام صبح امید نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خود پسندی انسان کو حصول علم سے دور کر دیتی ہے اور اسے جاہلانہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے حملے جاری، اشفا اسپتال کا محاصرہ، رہائشی علاقوں پر بمباری، عورتوں اور بچوں سمیت درجنوں کی شہادت کی خبر۔ پاکستان کا افغانستان کے سرحدی علاقوں میں آپریشن کرنے کا اعتراف۔ اور روس کے صدارتی انتخابات کے نتائج، 75% ٹرن آؤٹ کا اعلان، 87% سے زائد ووٹوں کے ساتھ صدر ولادیمیر پوتین کی شاندار کامیابی۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ غاصب سینی حکومت نے ایک بار پھر غزہ کے اشفا اسپتال کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ اسی کے ساتھ غزہ کے دیگر علاقوں پر بھی سینی حکومت کے حملے جاری رہنے کی خبر ہے۔ سینی حکومت کے فوجیوں نے ایک بار پھر غزہ کے شفا اسپتال پر بڑے پیمانے پر بھرپور حملہ کیا اور اسپتال کا محاصرہ کر لیا ہے۔ سینی حکومت کی فوج نے شہر غزہ کے شفا اسپتال پر شدید بمباری اور گولہ باری کی۔ ان فضائی حملوں اور گولہ باری کے ساتھ ہی غاصب اسرائیلی فوجیوں نے اسپتال کی جانب شدید فائرنگ کرتے ہوئے اسے محاصرے میں لے لیا۔ فلسطینی ذرائع نے شفا اسپتال پر سینیوں کے حملے میں دسیوں فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپتال کے اندر سینکڑوں بیمار، صحافی، طبی عملہ اور بے گھر لوگ محاصرے میں ہیں۔ سینی حکومت نے اس حملے کے جواز میں دعویٰ کیا ہے کہ اسے اسپتال کے اندر حماس کے کمانڈروں کی موجودگی کی رپورٹیں ملی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسپتال میں پھنسے ہوئے پناہ گزینوں، سینکڑوں مریضوں، صحافیوں اور طبی عملے کی جان کی ذمہ داری سینی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شفا اسپتال میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کی الغار جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کے دیگر علاقوں پر بھی غاصب سینی حکومت کے بمباری اور گولہ باری کی خبر ہے۔ اس درمیان امداد رسانی کی عالمی تنظیم آکسفام نے غزہ کے عوام تک امداد رسانی میں سینیوں کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے کی خبر دی ہے۔ اس عالمی تنظیم نے ایک رپورٹ میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کا یہ اقدام بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے کہا کہ اس غاصب حکومت نے غزہ میں امداد رسانی کی تقویت کے لیے عالمی عدالت انصاف کے حکم سے عدولی کی ہے اور مقبوضہ علاقوں کی حفاظت کے لیے اپنی قانونی ذمہ داری پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ تحریک مجاہدین فلسطین کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کو چھپاتا ہے۔ تحریک مجاہدین فلسطین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم امریکہ کی پردہ پوشی اور عالمی اداروں کی خاموشی اور ناتوانی کے نتیجے میں انجام پا رہے ہیں۔ تحریک مجاہدین فلسطین کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت اور ذلیل و پست عرب حکومتیں نیز کمزور بین الاقوامی ادارے غزہ میں جرائم و نسل کشی جاری رہنے بالخصوص شفا اسپتال پر دوبارہ ہونے والے حملے کے ذمہ دار ہیں۔ اس فلسطینی گروہ نے مزید کہا کہ شفا اسپتال پر صہیونی فوجیوں کے حالیہ حملے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اسپتالوں پر غاصبوں کے حملے بے بنیاد بہانوں سے انجام پائے تھے اور وہ عالمی برادری کی خاموشی کی وجہ سے انجام پائے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے عوام نے ایک بار پھر مظاہرے کر کے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت شہر پیرس میں فرانسیسی مظاہرین فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والی حکومت کے جرائم کی مذمت میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پیرس میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے فرانسیسی حکومت پر فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والی صہیونی حکومت کے جرائم میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا اور فرانسیسی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نسل کش صہیونی حکومت کو فوجی ساز و سامان کی ترسیل بند کرے اور فلسطینیوں کے قتل عام سے باز رہے۔ آسٹریا کے شہر میلبورن میں فلسطین کے حامی طلبہ نے بھی ریلی نکال کر فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے، فلسطین کی راہ میں جد و جہد جاری رہے گی کے نعرے لگائے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بھی فلسطین کے حامیوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انسداد دہشت گردی آپریشن کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف فضائی کارروائی کی تصدیق کر دی جس میں حافظ گل بہادر گروپ اور کلدن تحریک طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور افغان سرزمین پر موجود ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا جس میں کلدن ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ آج کی کارروائی کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ گل بہادر گروپ کلدن تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ واضح ہے کہ صوبہ پکتیا پاکستان کے جنوبی وزیرستان ضلع کے قریب واقع ہے جبکہ خوش شمالی وزیرستان کے قریب میں واقع ہے۔ افغان حکومت ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی کا موقف ہے کہ حملوں میں عبداللہ شاہ کو نشانہ بنایا گیا تھا لیکن وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے انتخابی بانڈز کے تعلق سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو تمام تفصیلات بتانے کی ہدایت کی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس چندر چوڑ کی سربراہ میں ہندوستانی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی آئینی بینچ نے اپنے 15 مارچ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ الیکٹورل بانڈز غیر آئینی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی آئینی بینچ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو الفانی عمر کے نمبر سمیت الیکٹورل بانڈز کی سبھی تفصیلات بتانی ہوں گی۔ ہندوستان کے دائرۃ عظمیٰ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کو حکم دیا ہے کہ جمعرات تک یہ حلف نامہ جمع کرائیں کہ انہوں نے انتخابی بانڈ سے متعلق سبھی تفصیلات ظاہر کر دی ہیں۔ ادھر ہندوستان میں 11 مارچ کو شہریت ترمیمی ایکٹ سی اے اے نافذ ہونے کے بعد ریاست اتر پردیش میں پولیس کے ذریعے سن 2020 میں سی اے اے کے خلاف احتجاج کرنے والی بعض خواتین کو گھروں میں نظر بند کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دا فائر کی رپورٹ کے مطابق کچھ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 11 مارچ کو شہریت ترمیمی ایکٹ سی اے اے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد سے ہی اتر پردیش پولیس روزانہ ان کے گھر کے چکر کاٹ رہی ہے۔ پولیس حکام نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ریاست میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کچھ مظاہرین کے گھروں کے باہر پولیس تعینات کی گئی ہے۔ سن 2020 میں لکھنؤ میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کی قیادت کرنے والی خواتین نے الزام لگایا ہے کہ اتر پردیش پولیس نے انہیں 15 مارچ کو گھروں میں نظر بند کر دیا۔ ان مظاہرین کے مطابق انتظامیہ ان پر اب شہریت قانون کے خلاف آواز نہ اٹھانے کا دباؤ بنا رہی ہے۔ معروف شاعر منور رانا کی دو بیٹیوں نے بھی الزام لگایا کہ انہیں جمعے کی صبح سے شام تک گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ تاہم ریاستی دارالحکومت لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں رہنے والی ان خواتین کا کہنا ہے کہ وہ شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت کے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ان کے مطابق یہ قانونی امتیاز ہے اور آئین ہند کے خلاف ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کو صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے پیر کے روز اپنے ایک پیغام میں ولادیمیر پوتین کو ایک بار پھر روس کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے اس پیغام میں فروغ پذیر دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔ 71 سالہ صدر پوتین جو گزشتہ 25 برسوں سے روسی مسد اقتدار پر براجمان ہیں مزید 6 سال تک عہدے صدارت پر فائز رہیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین ایک بار پھر روس کے صدر منتخب ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صدارتی انتخابات کے 99% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی اور اس کے مطابق صدر پوتین کو 87% ووٹ ملے۔ کریمنل نے صدارتی انتخابات کے بعد اعلان کیا کہ ولادیمیر پوتین کو 88.8% ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ اس طرح 71 سالہ پوتین جو گزشتہ 25 برسوں سے اقتدار میں ہیں مزید 6 سال روس کے صدر رہیں گے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے فرانس کی جنگ بندی کی تجویز کے جواب میں کہا ہے کہ پہلے فرانس یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل بند کرے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے اس بارے میں کہا ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو چاہیے کہ پہلے کیف کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل بند کریں اور پھر مشرق وسطی میں متحارف فریقوں کو جنگ بندی کے معاہدے کی تجویز دیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا یہ بیان فرانسی صدر ایمانوئل میکرون کے اس بیان پر رد عمل ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ روس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیرس اولمپک کھیلوں کے دوران یوکرین میں جنگ بندی کو مد نظر قرار دے اور اس کی مراعات کرے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے میکرون کے حالیہ اقدام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ روس پیرس میں اولمپک گیمز کے دوران یوکرین میں جنگ بندی پر غور کرے اور اس کا احترام کرے۔ اس مسئلے کے جواب میں زاخاروا نے کہا کہ میری میکرون کو بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ عام شہریوں کو مارنے والے ہتھیار بھیجنا بند کریں اور دہشت گردی کی حمایت بھی بند کر دیں۔ واضح رہے کہ اولمپک کے کھیلوں کی میزبانی فرانس کر رہا اور یہ مقابلے 26 جولائی سے 11 اگست تک پیرس میں منعقد ہوں گے۔ میکرون نے غیر جانبدار کھلاڑیوں کے طور پر روسی کھلاڑیوں کی اولمپک کھیلوں کے مقابلے میں ممکنہ شرکت کے بارے میں کہا کہ فرانس ان مقابلوں کے میزبان ملک کے طور پر امن کا پیغام بھیجتا ہے اور یہ بات بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے فیصلوں کی بنیاد پر کہی گئی ہے۔ اسی دوران جرمنی نے ایک خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ شائع کر کے دعویٰ کیا ہے کہ روس 2026 تک مغرب کے ساتھ ایک بڑی لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ جرمن انٹیلیجنس کے جائزے میں روس میں ہتھیاروں کی پیداوار میں نمایاں اضافے کا انتباہ دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ روس اپنی فوجی طاقت کو آئندہ 5 برسوں میں دوگنا کر لے گا اور 2028 میں نیٹو کی قلمرو میں جنگ شروع ہوگی۔ اس رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافے کی پیشن گوئی نے جرمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگلے 2 برسوں میں یورپی سرزمین پر روسی حملے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آسٹریا کے وزیر خارجہ الیگزینڈر شالمبرگ نے اپنے ملک کے غیر جانبدارانہ موقف پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویانا یوکرین فوج بھیجنے کا مخالف ہے۔ آسٹریا کے وزیر خارجہ نے او آر ایف کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں اس سلسلے میں بحث و مباحثے کو غیر ضروری سمجھتا ہوں اور آسٹریا اس موضوع کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم اپنے غیر جانبدار موقف کے پابند رہیں گے اور کوئی بھی فوجی یا فوجی ساز و سامان یوکرین نہیں بھیجا جائے گا۔ آسٹریا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ نیٹو بھی یوکرین فوج بھیجنے کے سلسلے میں پسو پیش میں ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی حال ہی میں کیف کے اتحادی کی حیثیت سے یورپی ممالک سے کہا تھا کہ یوکرین جنگ کے سلسلے میں بزدلانہ رویہ اختیار نہ کریں۔ دوسری جانب فرانس کے وزیر خارجہ اسٹیفن شجونا نے کہا کہ طویل مدت تک یوکرین کے لیے ہماری حمایت یقینی نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضۃ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضۃ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے۔ یقین دل کو خیال روضۃ اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔ یقین دل کو خیال روضۃ اطہر سے ملتا ہے، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے۔ یقین دل کو خیال روضۃ اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضۃ اطہر سے ملتا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی من الهدى والفرقان.
رمضان
ماه غفران.
رمضان رمضان يا شهر الغفران. رمضان رمضان يا شهر الغفران.
عزیز سامعین، رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے ساتویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أئني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه من ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هاديا مضلين برحمتك يوم أرحم الراحمين.
اے میرے خدا، آج کے دن روزہ رکھنے اور نماز قائم کرنے میں میری مدد فرما، لغزشوں اور گناہوں سے حفاظت کر اور اپنی دائمی یادوں میں لگا دے کہ ہم تمام روز تیرے ذکر میں مشغول اور منہمک رہیں. برحق طور پر تمام توفیقات عطا کرنے والا تو ہی ہے، اے دنیا کے تمام گمراہوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والے.
اللہ حمد لله اللہ سبحان اللہ اللہ حمد لله.
اللہ یا حنان اللہ یا دیان اللہ یا حنان اللہ یا سبحان
اللہ سبحان اللہ اللہ حمد لله اللہ سبحان اللہ اللہ حمد لله.
اللہ یا برهان اللہ یا سلطان اللہ یا غفران اللہ یا سبحان اللہ یا سبحان
اللہ سبحان اللہ اللہ حمد لله اللہ سبحان اللہ اللہ حمد لله اللہ سبحان اللہ اللہ حمد لله اللہ سبحان اللہ اللہ حمد لله.
سامعین، روزہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بھی پہلے موجود تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر وحی والے غیر آسمانی مذاہب میں بھی مخصوص دنوں میں کھانے سے پرہیز کرنے کی سفارش کی گئی ہے. ہم اس مہربان خدا کے بے حد شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنے لامحدود تحفوں کے خزانے سے نوازا تاکہ ہم ایک بار پھر ماہ رمضان کو درک کر سکیں. 14 صدیاں پہلے جب حجاز پر جہالت کا دور دورہ تھا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحت مند ہونے کے لیے روزہ رکھو. مختلف مذاہب میں روزے کو ہمیشہ لوگوں کی روح و بدن کی صحت کے لیے فائدہ مند کہا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم روزوں اور رمضان المبارک کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
روزہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بھی پہلے موجود تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر وحی والے مذاہب میں بھی مخصوص دنوں میں کھانے سے پرہیز کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ قدیم یونان میں لوگ بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شفا کے سب سے مشہور دیوتا کے مندر میں جاتے تھے اور غسل کرنے کے بعد روزہ رکھتے تھے اور اس مخصوص خدا سے بیماری کا علاج کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ ہندو مت ایک قدیم ترین اور غیر وحی والے مذاہب میں سے ایک ہے، جو 3 یا 4 ہزار سال قبل مسیح سے مشرق کے لوگوں میں عام ہے۔ اس مذہب کے پیروکار عام طور پر نئے مہینے کے پہلے دنوں اور مذہبی تقریبات میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو مت میں روزہ ٹھوس غذائیں نہ کھانے سے لے کر 24 گھنٹے تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز ہے، اور ہر کوئی خود فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح روزہ رکھا جائے۔ اس روزے کا مقصد ذہنی ارتکاز اور باطنی تطہیر کو بڑھانا ہے۔ بدھ مت میں عام طور پر ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور ٹھوس غذا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ مانوی مذہب کے پیروکار بھی اپنی مذہبی رسومات میں روزے کو اہمیت دیتے ہیں۔ مانیکیوں کے 2 طرح کے روزے ہیں، جن میں سے ایک 2 دن تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز اور دوسرا صبح سے شام تک۔ مانیکی عبادت گاہوں کو مانستان کہا جاتا ہے۔ ہر عبادت گاہ میں 5 حال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک روزہ داروں اور ان کی نمازوں کے لیے مختص تھا۔ مانیکیوں نے فلکیاتی شواہد کی بنیاد پر روزے کے مہینے کا تعین کیا، اور وہ اس مہینے کے آخر میں عید بما کے نام سے ایک دن مناتے ہیں۔ اس دن یہ لوگ مانی کی تصویر اٹھا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ بعض تاریخی دستاویزات میں مشرکین کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بتوں کی تسکین کے لیے روزہ بھی رکھا۔ روزہ تقریباً تمام تاریخی ادوار میں اور تمام قبائل میں ان کی ثقافت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن روزے کی رسم اتنی پرانی اور وسیع کیوں ہے؟ شاید اس کے قدیم ہونے کی وجہ بعض روایات میں مل سکتی ہے۔ ان روایات کے مطابق سب سے پہلے روزہ رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تو وہ پھل ان کے پیٹ میں 30 دن تک رہا۔ اسی وقت خدا نے آدم اور ان کی اولاد پر 30 دن کی بھوک اور پیاس مسلط کر دی۔ پس روزہ ایک ایسا عہد ہے جسے تمام انسانوں نے اپنے باپ دادا سے لیا، اور یہ کوئی عجیب نہیں کہ اپنے عقائد میں تمام تر انحرافات کے باوجود روزے کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم اس روزے کو انجام دینے کے طریقہ کار میں یقینی اختلافات ہیں۔ اسلامی علوم کے مفسرین اور راویوں نے چند دلچسپ نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ آیا گزشتہ امتوں میں ماہ رمضان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ دور جاہلیت سے اس مہینے کا نام رمضان دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں اس مہینے کو رمضان کا نام دیا گیا، اور بعض کا خیال ہے کہ رمضان وہ نام ہے جو اسلام نے اس مہینے کو دیا ہے۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام کو پرانے لغتوں سے منتقل کیا جانے لگا تو انہوں نے ان مہینوں کے نام ان اوقات پر رکھے جس موسم میں وہ مہینہ واقع ہوا تھا۔ مثلا رمضان کا مہینہ اس شدید گرمی کے ساتھ آیا اور اس کا ایک ہی نام یعنی رمضان تھا۔ لیکن جو شواہد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے ان کے مطابق اسلام سے پہلے رمضان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ اس خاص مہینے یعنی ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور اس کا نام جانتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں، لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کو رمضان کا مہینہ معلوم تھا۔
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، واسلك بالصفاء، واسلك بالصفاء، ننجى العابدين،
ننجى العابدين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان۔
عام طور پر جب بھی کوئی قوم غم اور مایوسی میں مبتلا ہوتی تو اس نے غم دور کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھنے اور خدا کی عبادت کرنے کا عہد کیا، اور ایسا کر کے اپنی بے بسی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں خدا نے اسلام سے پہلے کے مذاہب کے روزے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تبلیغ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مشکل احکام کو آسان بنایا جائے۔ یہ آیت کہتی ہے، روزے کا حکم تم مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی یہی قانون رہا ہے، گویا تمام امتوں کے لیے تھا، اور اس حکم پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس آیت کے مطابق روزہ اور تقویٰ کا فلسفہ انسان سازی ہے۔ تمام شعبوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے روزہ ایک مؤثر عنصر ہے۔ یہ الہی فرض دوسرے مذاہب میں بھی رہا ہے، اور پرانے اور نئے عہد ناموں کی کتابوں میں روزے کے بارے میں معلومات موجود ہیں، جیسا کہ پولس کی انجیل میں کہا گیا ہے، ہر قبیلے اور قوم میں غیر متوقع دکھوں اور پریشانیوں کے دوران روزہ رکھنا ہمیشہ عام رہا ہے، اور لوقا کی انجیل میں مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کی موت کے بعد وہ روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ تورات میں آیا ہے، موسیٰ نے 40 دن تک روزے رکھے۔ یہودی اس وقت روزہ رکھتے تھے جب وہ خشوع و خضوع کا اظہار چاہتے تھے، تاکہ وہ حقی خوشنودی حاصل کریں۔ قرآن مجید ایک عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم اس کی آیات پر صاف و پاکیزہ ضمیر کے ساتھ غور کریں تو ہمارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت ہم پر آشکار ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کتاب کے مطالعے میں ہمارا نظریہ غور و فکر اور تدبر پر مبنی ہو۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں جب ہم نے آیات الہی کی تلاوت اور تلاوت کا پہلا قدم اٹھایا ہے تو اس کے معانی سے آشنا ہونا کتنا خوبصورت ہے، اور قرآن کریم کے راستے کو پہچاننے میں اس سے زیادہ بنیادی قدم غور و فکر، تدبر اور استدلال ہے۔ قرآنی تعلیمات کے ذریعے ان تمام چیلنجوں اور مسائل سے جنہوں نے انسانوں کی زندگی کو تلخ بنا دیا ہے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج اہل علم اور دانشور اس حقیقت پر پہنچ چکے ہیں کہ اس آسمانی کتاب میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں جن کو صرف غور و فکر کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی سے ہی دریافت کیا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم سورہ سعد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی آیات میں غور کیا جائے اور عقل مندوں کو نصیحت کی جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے تاکہ لوگ صرف آیات کو مقدس الفاظ کے سلسلے کے طور پر پڑھنے سے مطمئن نہ ہوں اور اس کے اصلی اور حتمی مقصد کو بھول نہ جائیں۔ مراقبے کا مطلب ہے چیزوں کے نتائج اور عواقب پر توجہ دینا اور اس پر غور کرنا۔ لہذا آیات الہی میں غور و فکر اور تدبر حقیقی معرفت تک لے جاتا ہے۔ خدا کے کلام پر غور و فکر اور قرآن کی سچائیوں کے خوبصورت چہرے کو ظاہر کرنے کی کوشش سب سے اہم ذریعہ ہے جو خدائی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ قرآن کریم ان لوگوں کی سرزنش کرتے ہوئے جو آیات الہی پر غور کیے بغیر ان کے دلوں کے تازہ ہونے کی امید رکھتے ہیں، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرو کیونکہ قرآن میں غور و فکر دلوں کی بہار ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معانی اور تعالیم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن و مخفی دشمن سے بہت زیادہ ڈرو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اجر رسالت کی ادائیگی نہ ہو، اجر رسالت اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت و مودت نہ کی جائے، ان حضرات سے اس وقت تک محبت و مودت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے دشمنوں کی شناخت کرتے ہوئے ان سے اور ان کے افعال و کردار سے بیزاری نہ کی جائے، اور یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک نفاق کی آشنائی کا حصول نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ نفاق کی شناخت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کی شناخت ہے۔ صاحبان ایمان کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ خصوصاً اسلامی نظام و قانون میں دشمن کی شناخت و معرفت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی نظام کو برقرار رکھنے اور اس کے استحکام و پائیداری کے لیے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نیز ان کے حملہ آور وسائل کی شناخت لازم و ضروری ہے۔ دشمن اور ان کے مکر و فریب کو پہچانے بغیر مبارزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض اوقات دشمن کے سلسلے میں کافی بصیرت و ہوشیاری نہ ہونے کے سبب انسان دشمن سے رہائی حاصل کرنے کے بجائے دشمن ہی کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بغیر بصیرت و آگاہی کے عمل کو انجام دینے والا ایسا ہی ہے جیسے راستے کو بغیر پہچانے ہوئے چلنے والا، کہ اس صورت میں اصل ہدف اور مقصد اور راہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 1500 سے زائد آیتیں دشمن کی شناخت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ خداوند عالم ان آیتوں میں مومنین اور نظام اسلام کے مختلف دشمنوں کی نشاندہی کر رہا ہے، نیز ان کی دشمنی کے انواع و اقسام کے حربے اور ان سے مقابلہ کرنے کے طور طریقے کو بتایا ہے، اور اس بات کی مزید تاکید کی ہے کہ مسلمان ان سے دور رہیں اور برات اختیار کریں۔ قرآن کریم کی نظر میں مومنین کے دشمنوں میں ایک دشمن کفار بھی ہیں۔ صاحبان ایمان و اسلام کے دشمنوں میں بعض اہل کتاب خصوصاً یہودی دشمن ہیں۔ شہادت قرآن کے مطابق صدر اسلام سے اب تک اسلام و مسلمان کے کینہ توز عناد پسند دشمن یہودی رہے ہیں، اور قرآن کریم نے ان سے دوستانہ روابط برقرار کرنے کو منع کیا ہے۔ قرآن کریم نے منافقین کے اصلی خد و خال اور خصوصیت نیز ان کی خطرناک حرکتوں کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اور 300 سے زیادہ آیتوں میں ان کے طرز عمل کو افشا کرتے ہوئے ان سے مقابلہ کرنے کی راہ اور طریقے کو پیش کیا ہے۔ منافقین کی خصوصیت و صفات کی شناخت کے سلسلے میں قرآن اکثر مقام پر جو تاکید کر رہا ہے وہ تاکید کفار کے سلسلے میں نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار علی الاعلان مومنین کے مد مقابل ہیں اور اپنی عداوت کا اعلانیہ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن منافقین وہ دشمن ہیں جو دوستی کا لباس پہن کر اپنی ہی صف میں مستقر ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اسلام و مسلمین پر شدید ترین نقصان وارد کرتے ہیں۔ منافقین کا مخفیانہ اور شاطرانہ طرز عمل ایک طرف، ظواہر کی آراستگی دوسری طرف اس بات کا موجب بنتی ہے کہ سب سے پہلے ان کی شناخت کے لیے خاص بینائی و بصیرت چاہیے، دوسرے ان کا خوف و خطرہ آشکار دشمن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی 101 نمبر کی آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ کبھی چہرے نفاق اس قدر غازِ ایمان سے آراستہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی عادی علم کے ذریعے اس کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو وحی کے وسیلے سے اس جماعت کا تعارف کراتا ہے، اور تمہارے گرد دیہاتیوں میں بھی منافقین ہیں، اور اہل مدینہ میں تو وہ بھی ہیں جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے ہو، لیکن ہم خوب جانتے ہیں، ہم عنقریب ان پر دوہرا عذاب کریں گے، اس کے بعد وہ عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام معاشرے میں نفاق کے آفات و خطرات کا اظہار کرتے ہوئے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے، میں اپنی امت کے سلسلے میں نہ کسی مومن سے خوف زدہ ہوں اور نہ مشرک سے۔ مومن کو اللہ اس کے ایمان کی بنا پر برائی سے روک دے گا، اور مشرک کو اس کے شرک کی بنا پر مغلوب کر دے گا۔ سارا خطرہ ان لوگوں سے ہے جو زبان کے عالم اور دل کے منافق ہیں، کہتے وہی ہیں جو تم سب پہچانتے ہو، اور کرتے وہ ہیں جسے تم برا سمجھتے ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شمشاد علی صاحب کرڑا ممبئی ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام نہایت ہی معیاری اور معلوماتی ہوتے ہیں، خاص کر محرم میں نشر ہونے والے پروگرام صبح امید اور ذبح عظیم بہت عمدہ پروگرام تھے، اور بہت ہی عمدہ طریقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ سن کر کربلا کی تاریخ ذہنوں پر چھا گئی اور معلومات میں اضافہ ہوا۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم جناب شمشاد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص نہایت ہی پریشانی اور اضطراب کے عالم میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، میرے حق میں دعا کیجئے تاکہ خداوند عالم میری روزی میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ فقیر اور تنگ دست ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز تیرے بارے میں دعا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اے مولا، آپ دعا کیوں نہیں کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے حق میں اس لیے دعا نہیں کروں گا کیونکہ خداوند عالم نے اس کام کے لیے راہ حل معین کی ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اپنی روزی کے حصول کے لیے خود جد و جہد کرو اور محنت کر کے رزق طلب کرو، لیکن تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور دعا کر کے روزی کو اپنے گھر میں داخل کرو۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سوى.
Thank you.